أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری توحید عملی میں چل رہی ہے اور مختلف وضاحتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، اور ایک قسم جو توحید عملی کی، علیکم السلام، توحید عبادی تھی، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے ہماری بات ہو گئی ہے. توحید عبادی میں عرض کیا تھا کہ توحید عبادی کا مطلب یہ ہے کہ عمل میں ہم نے فقط خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، صفحہ نمبر 135 کتاب کا، اس کو دیکھیں کہ توحید عبادی کی آپ نے تعریف یہ کی ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، اسی کی فقط عبادت کرنی ہے. تو پھر توحید الوہی اور توحید عبادی میں پھر کیا فرق رہے گا؟ توحید الوہی کا کیا مانا گیا تھا؟ اللہ. توحید الوہی کیا مانا ہے؟ یہ تو چھوٹے بچے سے ہی پوچھوں تو بتا دے گا. توحید الوہی کا کیا مانا ہے؟ توحید الوہی، الوہی اللہ سے نکلا ہے. اتنا تفصیل سے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں آ کے جی، یار کلموں میں ہی تھوڑی دقت کر لیں. فقط اللہ ہے. الوہیت میں اعتقاد رکھنا کہ ہمارا اللہ فقط خدا ہے. توحید یعنی فقط ایک ماننا، اور الوہی یعنی اللہ. السلام علیکم. یہ سادہ سی باتیں ہیں. تو توحید الوہی میں ہم نے کہا تھا کہ اعتقاد رکھنا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ خداوند ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. توحید عبادی میں ہم قائل ہوئے کہ لائق عبادت فقط خدا ہے. تو ان دونوں میں فرق کو کتاب میں بیان کیا گیا. دو فرق موجود ہیں توحید الوہی کے اندر اور توحید عبادی کے اندر. پہلا فرق کیا ہے؟ توحید الوہی کا تعلق توحید نظری سے ہے. توحید نظری سے ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے توحید کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا. توحید کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، کس میں؟ نظری و کس کے اندر؟ عملی میں. نظری کو پھر ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا تھا. توحید ذاتی تھی، صفاتی تھی، اور کیا تھا؟ افعالی. درست ہے؟ توحید الوہیت کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ توحید افعالی کے ساتھ تھا. توحید افعالی کے ساتھ تھا. بس توحید الوہی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ توحید نظری کے ساتھ ہے. چونکہ توحید اپنا جی
افعالی
جی ہاں توحید الوہی چونکہ توحید افعالی ہے اور توحید افعالی توحید نظری کی قسم ہے، پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ توحید الوہی کا تعلق جو ہے توحید نظری کے ساتھ ہے. لیکن توحید عبادی کیا ہے؟ اس کا تعلق، توحید عبادی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ توحید عملی کے ساتھ ہے. پس دونوں کے مقسم جدا جدا ہیں، ایک کا تعلق نظر سے ہے، اعتقاد سے ہے، اور دوسرے کا تعلق عمل سے ہے، توحید عملی سے ہے. اس میں دوسرا جو فرق یہاں پر بیان کیا، اسی کی وضاحت ہے تقریباً، ہم اس کو دوسرے فرق کے عنوان سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کی وضاحت کے عنوان سے بھی لکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ توحید الوہی کا تعلق عقیدہ انسان سے ہے. یعنی یہاں پر آپ نے عقیدہ رکھنا ہے، میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ خدا ایک ہے، درست ہے؟ لیکن توحید، اس کا توحید عبادی کا تعلق عمل انسان سے ہے، انسان کے عمل سے مرتبط ہے. یعنی یہاں پر انسان نے عمل کرنا ہے کہ میں نے اگر عبادت کا عمل انجام دینا ہے تو اس کے لیے لائق و شائستہ ذات اللہ ہے. میرے جو عبادت والا عمل ہے، اس عمل کا لائق و مستحق کون ہے؟ خدا ہے. توحید عبادی میں یہ چیز ہوتی ہے. بس توحید الوہی اور توحید عبادی میں فرق ہے، ایک نہیں ہے. بس یہ دو فرق آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ایک نقطہ عرض کرنا ہے اس توحید عبادی کے اندر، وہ یہ کہ ان کا آپس میں رابطہ ضرور ہے، اگرچہ یہ دونوں مختلف ہیں لیکن ان کے درمیان رابطہ موجود ہے. کیسے رابطہ ہوگا ان کے درمیان؟ کیونکہ جب میں قائل ہوں گا، عقیدہ رکھوں گا کہ میرا اللہ ایک ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، میں پھر عبادت جب کروں گا تو اسی کی کروں گا. بس آپس میں ارتباط ہے یہ ان کا. یعنی پہلے آپ توحید الوہی کے قائل ہوں گے، اس کے بعد آپ توحید عبادی کو انجام دیں گے، درست ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ توحید عبادی کو انسان انجام دے لیکن توحید الوہی کا قائل نہ ہو، ممکن نہیں ہے. تو لہذا توحید عبادی کا تعلق ارتباط ہے توحید الوہی کے ساتھ، آپس میں جدا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں، رابطہ ہے، لازم ملزوم ہیں تقریباً. یہ تھی ہماری بحث توحید عبادی میں. اس کے بعد ایک اور نقطہ انہوں نے عرض کیا ہے صفحہ نمبر 138 پر، اس کو بھی عرض کیے دیتے ہیں. وہ یہ کہ توحید عبادی اور توحید ربوبی کے درمیان کیا مثلا رابطہ ہے؟ تو رابطہ انتہائی واضح ہے، کیونکہ جب یہ توضیح دی تھی آپ کی خدمت میں کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، تو عرض کیا تھا کہ عبادت اس عمل پر اطلاق ہوتا ہے، عبادت کا لفظ، کہ جب عمل کے اندر یہ اعتقاد موجود ہو کہ فلانا میرا اللہ و رب ہے، درست ہے؟ تو ربوبیت کا اعتقاد رکھ کر کسی کے سامنے خضوع کرنا یہ عبادت تھا. تو بس یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ توحید ربوبی اور توحید عبادی کا آپس میں گہرا تعلق ہے. یعنی آپ رب میں وحدت کے قائل ہوں گے، رب کو ایک مانیں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ توحید عبادی بھی ایک ہوگی، جس طرح کہ توحید الوہی کے اندر تھا. بس اس اعتبار سے توحید ربوبی اور توحید عبادی کے اندر جو ہے وہ فرق ہے، ارتباط پایا جاتا ہے ان کے درمیان. یہ ہماری بحث یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو اگلی بحث آتی ہے وہ ہے توحید در استعانت. اس کے بعد جو ہے وہ توحید در استعانت. استعانت کا کیا مطلب ہے؟ مدد طلب کرنا. باب استفعال سے ہے توحید استعانت. توحید استعانت پس مفہوم واضح ہے. توحید یعنی ایک جاننا, استعانت یعنی مدد طلب کرنا. پس یعنی کیا مراد؟ کہ مدد کو طلب کرنا فقط خدا سے ہے, کسی اور سے مدد کو طلب نہیں کرنا. کون سی آیت ہے جو اس پر دلالت کر رہی ہے؟ استعانت, توحید استعانت پر مہم ترین آیت کون سی دلالت کرتی ہے؟ ہاں اياك و اياك نستعين. انسان کئی بار دن میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہے کہ اياك نعبد و اياك نستعين, تجھ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بس یہ کیا, یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ ہے توحید عبادی. اور ایاک نستعین کیا ہے؟ توحید استعانی یا استعانت, توحید استعانت ہے. یہ تھا توحید استعانت کا معنی, کہ جو واضح ہے. اب بحث یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ توحید استعانت میں ہم استعانت میں مدد طلب کرنے میں ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہم فقط خدا سے مدد کو طلب کریں؟ درست ہے, اس کی دلیل دینی ہے کہ کیوں توحید در استعانت کے ہم قائل ہوں. وضاحت میں اس کے ہمیں تھوڑا پھر پیچھے جانا پڑے گا توحید افعالی کے اندر. توحید افعالی کا ہم نے کیا معنی کیا تھا؟ یہ معنی کیا تھا کہ کوئی بھی فعل, درست ہے, کوئی بھی فعل جو ہے وہ بدون اذن الہی انجام نہیں پاتا. تو یہ فعل یہی ہے, ہم نے کہا تھا کہ اس کائنات میں جو بھی فعل انجام پاتا ہے اس کا فاعل خدا ہے. تفصیل سے بحث ہوئی تھی ہماری اس کے اوپر, اور پھر نتیجہ یہ نکالا تھا کہ اذن الہی کو بیچ میں لے کے کوئی بھی فعل جو ہے کائنات کے اندر انجام بدون ارادہ الہی انجام نہیں پاتا. ارادہ الہی دخیل ہے ہر فعل کے اندر, چاہے وہ انسان کا فعل ہو, چاہے وہ غیر انسان کا فعل ہو, چاہے وہ کائنات کے اندر ہونے والی تبدیلیاں ہوں یا خود کائنات ہو, کوئی بھی فعل بدون ارادہ الہی انجام نہیں پاتا. یہ تھے ہمارے کیا؟ توحید افعالی. توحید افعالی, انسان بھی اپنے فعل میں مستقل نہیں ہے, کائنات کا کوئی بھی ذرہ اپنے فعل میں مستقل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ارادہ الہی و اذن الہی کا محتاج ہے. مستقل فقط ایک ذات ہے, کون ہے؟ خدا. خدا اپنے افعال کو انجام دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. بس خدا مستقل ہے, باقی سارے محتاج ہیں خدا کے, تو پھر مدد کس سے طلب کرنی ہے ہم نے؟ خدا سے. توحید افعالی میں دقت کریں, توحید در استعانت کی دلیل مل جاتی ہے. کہ توحید افعالی میں ہم قائل تھے, یعنی دلیل یوں دیتے ہیں, اس کی وضاحت یوں ہو جائے گی کہ خدا مستقل ہے اور باقی غیر مستقل. مدد مستقل سے طلب کی جاتی ہے, نہ کہ غیر مستقل سے. مثلا یہاں پہ انسان جو ہے طالب علم کو پیسے دیے جاتے ہیں تو حالت اس کی کچھ بہتر ہوتی ہے اور وہ چیزیں خریدتا ہے, تو एक बंदा मदद तलब करना चाहता है तो उसके लिए क्या बेहतर रहेगा कि उस तालिब इल्म से मांगे जो खुद किसी से लेता है या उससे मांगे जो तालिब इल्म को देता है? वाज़ह सी चीज़ है, यानी अकली दलील है और ये आपके ज़हन में होने चाहिए। बस तौहीद दर इस्तेआनत की दलील भी हमारे लिए वाज़ह हो गई। अगली बात ये आ जाती है कि ये दलील हर तौहीद के अंदर हम जारी कर सकते हैं, कि अगला सवाल ये उठता है कि अगर तौहीद दर इस्तेआनत का हमने कायल होना है, यानी मदद फकत हमें खुदा से मांगनी है और किसी से मांगना जो है वो शाइस्ता नहीं है क्योंकि सारे गैर मुस्तकिल हैं, तो फिर हम तो मदद तलब करते हैं मुख्तलिफ जगह पे, दुरुस्त है? कभी हम आइम्मा से मदद तलब कर रहे होते हैं, कभी अंबिया से मदद तलब कर रहे होते हैं, कभी इंसान इंसान से मदद तलब कर रहा होता है, तो फिर आया ये तौहीद इस्तेआनी के मुखालिफ है या नहीं है? जवाब वाज़े है जो अब तक आता रहा। क्या है जवाब उसका? जवाब उसका यह है कि अगर तूल खुदाबंदी में हो, यानी अगर खुदा ने इज्न दिया हो कि इससे आप मदद तलब कर सकते हैं, तो हम मुजाज हैं, हमें हमारे लिए जवाब है कि हम गैर से मदद तलब कर लें। लेकिन अगर खुदा का इज्न इरादा मौजूद ना हो तो उस वक्त क्या है, हम गैर से मदद को तलब नहीं कर सकते। दुरुस्त है? बस अगर गैर से मदद तलब की जा रही है तो उसकी वजह यह है कि हम ये जानते हैं, मसलन आइम्मा से जब हम तवस्सुल करते हैं और मदद तलब करते हैं, दुरुस्त है, तो उसमें हमारा अकीदा ये नहीं होता कि आइम्मा खुद से हमारी मदद करते हैं, ये शिर्क हो जाएगा, तो ही दर इस्तेआनत के मुखालिफ होगा। लेकिन अगर ये अकीदा हो हमारा कि आइम्मा ने मदद खुदा की इरादे से करनी है, खुदा की वजह से करनी है, खुदा की ताकत से दी हुई ताकत से करनी है, तो इस एतबार से उनसे इस्तेआनत तलब करने में कोई अकली मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम आइम्मा को गैर मुस्तकिल मानते हैं खुदा के मुकाबले में, और खुदा क्या है, मुस्तकिल है। आइम्मा के पास जो कुछ भी है खुदा का दिया हुआ है, लेकिन खुदा का अपना है। बस अगर इस अकीदे से इस्तेआनत, इंसान इंसान से जब मदद तलब करता है तो उसमें भी यही अकीदा होना चाहिए कि चूंकि इंसान दूसरे इंसान को खुदा ने वसीला बनाया है मेरी मुश्किल को हल करने के लिए, लिहाजा मैं इससे मदद तलब कर रहा हूं। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से मदद तलब करना इस नीयत से होना चाहिए कि डॉक्टर के पास जा इसलिए रहा हूं क्योंकि खुदा ने कहा है कि असबाब से तवस्सुल करो, असबाब से अपनी जिंदगी को चलाओ। तो एक सबब बीमारी के ठीक होने का यह है कि मैं किसके पास जाऊं, डॉक्टर के पास जाऊं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि शिफा देने वाला जो है फकत डॉक्टर है, तो ये तौहीद दर इस्तेआनत के खिलाफ हो जाएगा और वो शिर्क होगा कि जो इसके मुकाबले में होगा। बात वाज़े? बस एक तौहीद इस्तेआनत को हमने पढ़ा। इसके बाद जो अगली तौहीद की बात होती है, सारी अकसाम किसकी चल रही है हमारी, तौहीद अमली की। तौहीद अमली यानी जिसका ताल्लुक इंसान के अमल के साथ है, इंसान का अकीदा अभी यहां पर मद्देनजर नहीं है। तौहीद दर इताअत, तौहीद दर इताअत का क्या माना करेंगे? पास अब तक हम जब तौहीद तौहीद करते आ रहे हैं, तौहीद दर इताअत का क्या माना हो जाएगा कि इताअत फकत खुदा की, खुदा के अलावा किसी की इताअत नहीं करनी, तौहीद दर इताअत का ये माना हो जाएगा। खूब, इसकी दलील क्या है हमारे पास? इसकी दलील जो हमने एक तौहीद हम पढ़कर आए हैं, क्या तौहीद दर तशरीअ, तौहीद दर तशरी, यानी इसमें हमने ये बहस की थी कि कानून बनाना फकत खुदा का काम है, खुदा के अलावा कोई भी कानून نہیں بنا سکتا کہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، ان کی دلیلیں میں اب یہاں پر ذکر نہیں کر سکتا۔ پس جب قانون بنانے کا حق فقط خدا کے پاس ہے، اطاعت کہاں کی جاتی ہے؟ کہ جہاں پر قانون موجود ہو۔ اطاعت کا معنی تبھی ہوتا ہے، یعنی اگر ایک قانون موجود ہوگا، حکم موجود ہوگا، یعنی قانون ہو حکم ہو، تب کہا جاتا ہے کہ فلانے نے اطاعت کی ہے اور فلانے نے معصیت کی ہے۔ اگر حکم یا قانون موجود نہ ہو تو اطاعت کا معنی نہیں ہے، کیونکہ عمل نہیں ہو سکتا وہاں پر۔ درست ہے، ہم نے اطاعت کا تعلق عمل سے ہے، اور عمل کب ہوگا؟ کہ جب امر موجود ہوگا، نہیں موجود ہوگی، یعنی حکم موجود ہوگا، قانون ہوگا۔ تو قانون بنانے کا حق کس کو ہے؟ فقط خدا کو۔ درست ہے، جب فقط خدا کو قانون بنانے کا حق حاصل ہے، پس اطاعت بھی فقط کس کی ہوگی؟ فقط خدا کی۔ پس چونکہ توحید افعالی میں ہم نے ثابت کیا کہ قانون کا حق اور حکم دینے کا حق فقط خدا کو ہے، پس اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اطاعت بھی فقط خدا کی ہو۔ اس کے اندر بھی پس وہی سوال آ جاتا ہے، اور جواب بھی ہمارا وہی ہے کہ آیا غیر اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جواب اس کا پھر وہی ہے جو ابھی ہم مختلف توحیدوں میں بیان کرتے آئے ہیں، کہ اگر آپ غیر اللہ کو مستقل مانتے ہیں تو پھر شرک ہے اور اطاعت کرتے ہیں اس کی، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا نے کہا ہے لہذا میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں، مثلا خود خدا نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، رسول کی اطاعت میرے اوپر اس لیے ضروری ہے اور اطاعت کرنا ہے کیونکہ خدا نے کہا ہے، اگر خدا نے نہ کہا ہوتا تو میرے لیے واجب نہیں تھا میں اطاعت کروں اس کے لیے۔ اطاعت فقط خدا کی کرنی ہے، کیونکہ حکم فقط خدا کا حق ہے، اور یہ لے کر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے والدین کی اطاعت کا حکم خدا نے دیا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ایک آیت پڑھی تھی اس کے اندر، کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا تھا کہ خضوع کا جو معنی کیا تھا ہم نے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اب اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً ارشاد یہی ہو رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ پس اطاعت فقط خدا کا حق ہے، غیر اللہ کی اطاعت اگر خدا کے طول میں ہو، خدا کی اذن سے ہو، تو اس وقت کوئی مشکل نہیں ہے، والا وہ شرک ہوگا۔ یہ ایک چیز۔ اس کے بعد جو آگے توحید آ رہی ہے وہ ہے توحید در محبت۔ آسان سی بحثیں ہیں، فقط جو ہے وہ تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے توحید در محبت۔ توحید در محبت کا کیا معنی ہو جائے گا؟ محبت ہمارا، ہم نے محبت فقط کس سے کرنی ہے؟ خدا سے، یعنی ہمارا محبوب فقط خدا ہے، محبوب فقط خدا ہے۔ لائق محبت و عشق فقط خدا کی ذات ہے۔ خوب، محبت کی تعریف چونکہ وجدانی ہے، انسان درک کرتا ہے اس کو، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کتاب نے بھی ذکر اسی وجہ سے نہیں کی ہے۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ محبت میں بھی توحید کیوں؟ یعنی فقط خدا سے محبت کرنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت ہم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ معمولاً جو محبت حقیقی ہو، جو واقعاً محبت کہلانے کے لائق ہو، کیوں ہوتی ہے انسان کو محبت؟ کیا وجہ ہے اس کی محبت کی وجہ؟ مثلا وجوہات اگر انسان گننے لگے تو ہزار وجوہات جو ہے وہ بیان کر لیتا ہے، لیکن اس میں جو بات ہماری چل رہی ہے وہ حقیقی محبت کی بات چل رہی ہے، نہ کہ مجازی۔ انسان کسی ذات سے، مثلا اس وقت آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے، یا اپنے جو ہے وہ کسی بزرگ سے محبت ہے، آپ کو مراجع سے محبت ہے، درست ہے؟ یہ جو محبتیں آپ کی موجود ہیں کس وجہ سے ہیں، سبب کیا ہے اس کا؟ اگر آپ دقت کریں اپنی ان محبتوں کے اندر تو آپ کو ایک ہی نقطہ ملے گا، وہ کیا ہے کہ ان شخصیات کے اندر کمال پایا جاتا ہے۔ مراجع سے آپ کو کیوں محبت ہے؟ علم کے ایسے درجے اور تقوی کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ ایک کمال ہے، علم کا ایک خاص درجہ کمال ہے، تقوی کے ذریعے مانوی شخصیت بننا ایک کیا ہے، کمال ہے، اس کمال کی وجہ سے ہمارے اندر محبت ہوتی ہے۔ حتیٰ بعض اوقات اگر آپ نے کسی شخصیت کو نہ بھی دیکھا ہو، لیکن آپ کا دوست اس شخصیت کے کمالات کو آپ کے سامنے ذکر کرے تو انسان کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اگرچہ اس نے زندگی میں اس کو دیکھا بھی نہ ہو۔ درست ہے؟ مثلا بہت ساری مثالیں آپ اس طریقے سے لے لیں۔ بس آپ اگر محبت کی وجہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، محبت حقیقی کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر کمال موجود ہے، اس کمال کی وجہ سے انسان کے دل میں اس ذات کی نسبت محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درست ہے؟ بس یہ ایک مقدمہ آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا مقدمہ کیا بنتا ہے؟ ہم نے خداوند متعال کو جب ثابت کیا تھا تو وہاں یہ عرض کیا تھا کہ خدا کامل مطلق ہے، نہ فقط کامل مطلق ہے بلکہ کیا ہے؟ کمال مطلق ہے۔ خدا کمال مطلق ہے، یعنی ما سوا اللہ کے پاس اگر کمال آتا ہے تو وہ کمال الہی ہے۔ کمال الہی کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ کمال آتا ہے۔ کمال مطلق جو ہے وہ کس کے پاس، کون ہے؟ خدا ہے۔ تو جب محبت کمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور خدا جو ہے وہ کمال مطلق ہے، تو پھر عقل کا تقاضا کیا ہے؟ محبت بھی فقط کس سے ہونی چاہیے؟ خدا سے ہونی چاہیے۔ ما سوا اللہ سے محبت اس وجہ سے ہے کیونکہ کمال الہی اس کے اندر ہے، اگر وہ کمال نہ ہوتا تو ما سوا اللہ سے بھی محبت نہ ہوتی۔ یہ تھی توحید در محبت۔ آخری توحید جو توحید عملی کے اندر یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور ہمارا یہ تقریباً شاید تو اقسام توحید جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، وہ ہے توحید در توکل۔ توکل میں توحید کرنا، یعنی کیا مراد توکل میں توحید، اپنا توکل کرنا، توکل میں توحید کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم نے بھروسہ ہوتا ہے نا توکل کرنا، مثلا آپ کیا کرتے ہیں، مثلا کسی، میں آپ پہ بھروسہ کر کے کام کرتا ہوں، مثلا اس طریقے سے آپ کو اپنا جو ہے وہ بیک شمار کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں گے، اس طریقے سے یقین ایک اس کے اندر دخیل ہے، لیکن توکل کا معنی مثلا جیسے کہتے ہیں کہ عزیز، نہ عزیز بھی نہیں ہے، اعتماد کرنا، یعنی بھروسہ جو ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ فقط کیا ہے؟ خدا پر ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اور اس کی وجوہات بھی جو ہیں وہ واضح ہیں، زیادہ توثیق دینے کی جو ہے اس میں بھی ضرورت نہیں ہے، کہ مثلا ہمیں اپنے امکانات کے اوپر توکل نہیں کرنا چاہیے۔ توحید در توکل میں یہ ہے، مثلا اگر آپ مریض ہو گئے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو امید آپ کو کس سے ہونی چاہیے؟ خدا سے۔ اگر کوئی انسان یہ تصور کرنے لگ جائے کہ ڈاکٹر ہی ہے جو اس کو شفا دے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. لیکن اگر انسان قائل ہو کہ یہ فقط سبب ہے اور توکل میں نے خدا پر کرنا ہے, اعتماد میرا خدا پر ہے, بھروسہ خدا پر کرے, تو یہ جو ہوگا وہ مشکل نہیں ہوگی. چونکہ خدا نے اسباب کا نظام بنایا ہے اس وجہ سے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. یعنی اگر خدا نے اسباب کا نظام نہ بنایا ہوتا تو پھر ہر چیز میں, ہر مشکل میں رجوع ڈائریکٹ کس کی طرف کرنا تھا؟ خدا کی طرف کرنا تھا. تو پس چونکہ خدا نے خود نظام بنایا ہے یہ اسباب والا, ہم اسباب کے پاس جاتے ہیں. مریض ہونا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اگر اور ضرورتیں ہم نے پوری کرنی ہیں تو ان کے ماہرین کی طرف جانا ہے. اور یہ توحید در توکل کے اندر مشکل بھی نہیں رکھتی. یہاں تک ہماری بحث تھی تقریباً. آپ یوں سمجھیں کہ جو وہ اقسام آپ کو بیان کی تھی کہ توحید یا نظری ہے یا عملی. نظری کو پھر تین حصوں میں تقسیم کیا تھا, پھر ان کی آگے اقسام تھیں, اور پھر توحید عملی کو ہم نے مختلف اقسام میں تبدیل کیا اور اس پہ بحث کی. یہاں تک ہماری جو ہے وہ توحید کی اقسام ختم ہو جاتی ہیں. توحید کے بارے میں انہوں نے کچھ مزید اضافات کیے ہیں, مطالب بیان کیے ہیں, کہ اس کو ختم کرنے کے بعد پھر ہماری بحث شروع ہو جائے گی شرک کے اندر, کہ شرک کیا ہے, شرک کی حقیقت کیا ہے, شرک کی اقسام کیا ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد ذات الہی کا چیپٹر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر جو چیپٹر آئے گا وہ ہے صفات الہی کا. یعنی پھر ہم وہاں یہ بحث کریں گے کہ خدا عالم ہے تو علم سے کیا مراد ہے, خدا قادر ہے, قدرت سے کیا مراد ہے, اور ان کے دلائل کیا ہیں خدا کے عالم ہونے کے, خدا کے قادر ہونے کے. یہ والی بحثیں تقریباً ہماری پھر بعد والی ہیں انشاءاللہ بعد میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.